السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیف دا چلڈرن کا دفتر سیل۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرنے والی این جی اوز کو اجازت نہیں دی جائے گی، چودھری نثار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر باراک اوباما ایشیا اور پیسیفک کے ملکوں کے لیے آزاد تجارت کے معاہدے پر ساتھی ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیپیٹل ہل پہنچے ہیں، جہاں اس بل پر آج رائے شماری کی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا اسلام آباد میں دفتر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام کی طرف سے تنظیم کو ملک بھر میں اپنی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تنظیم کے غیر ملکی عملے کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ تفصیل محمد اشتیاق کی زبانی۔
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم سیو دا چلڈرن کا اسلام آباد میں دفتر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام کی طرف سے تنظیم کے غیر ملکی عملے کو 15 روز میں ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی کا عمل سخت کیا جائے گا۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سیو دا چلڈرن ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف تھیں۔
جو کل جس پہ پابندی لگی ہے، اس کے سالہ سال سے یہاں کام کر رہی تھی چارٹر کے مخالف، اپنے ایجنڈا اور چارٹر کے متضاد، اور ہمارے پاس کوائف موجود ہیں۔ مگر ہاں، میرے ذہن میں چند این جی اوز کے، بین الاقوامی این جی اوز کے ایسی ایسی کاروائیاں ہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کان کو ہاتھ لگائیں، مگر اگر یہ کرٹیسزم جاری رہی، ہم جو ان کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ریگولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کو اپنے چارٹر کے مطابق کام کرنے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایسی ہوتا ہے، ہم کسی پہ پابندی لگانا نہیں چاہتے۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی این جی او کو ملک کے مفادات، ثقافت اور اقدار کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی ہے، جس میں دیگر وزارتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ ان کے بقول یہ خصوصی کمیٹی این جی اوز کے حوالے سے پالیسی کو حتمی شکل دے گی۔
جو اچھا کام کریں گے ہم انہیں سپورٹ کریں گے، ہم انہیں ویلکم کریں گے، ہم انہیں فیسلیٹیٹ کریں گے، خواہ وہ بین الاقوامی این جی اوز ہیں، خواہ وہ لوکل این جی اوز۔ مگر اچھے کام کرنے والوں کی چھتری کے نیچے منفی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس میں سے بہت سارا کام پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے، طوفان برپا نہیں ہونا چاہیے بین الاقوامی طور پہ۔
ادھر سیو دی چلڈرن نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا اسلام آباد میں دفتر 11 جون کو سیل کر دیا گیا، لیکن اسے کسی قسم کا نوٹس موصول نہیں ہوا۔ بیان میں حکومت کے اس اقدام پر سختی سے اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس بارے میں تحفظات کو اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا جائے گا۔ سیو دی چلڈرن کے بیان میں کہا گیا کہ یہ تنظیم گزشتہ 35 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور اس وقت پاکستان بھر میں 1200 افراد اس سے منسلک ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کوئی بھی غیر ملکی شہری سیو دی چلڈرن کے لیے پاکستان میں کام نہیں کرتا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے غریب بچوں کو مفت تعلیم اور پناہ فراہم کرنے کے لیے بیت المال کے تحت ملک بھر میں 158 مراکز قائم کیے ہیں۔ بین الاقوامی یوم محنت کے حوالے سے اسلام آباد سے یہ رپورٹ عشرت سلیم نے تیار کی ہے۔
غربت کے باعث پاکستان میں لاکھوں بچے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں 1996 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 33 لاکھ بچے مشقت کرتے ہیں، مگر عالمی ادارہ محنت کے 2012 میں کیے گئے ایک سروے میں کہا گیا کہ پاکستان میں مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد 1,20,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان اعداد و شمار میں گھروں میں اور اینٹوں کے بھٹوں میں جبری مشقت کرنے والے بچوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ بچوں کے حقوق کی تنظیم سپارک سے وابستہ زہیر وحید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے قومی سروے کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے مناسب پالیسیاں تشکیل دی جا سکیں۔ उन्होंने कहा कि आईन का आर्टिकल 25A मंजूर होने के बाद 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर इसको यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए जा रहे।
16 years of age तक a child cannot be a laborer, he has to have proper schooling. इधर ये है कि क्योंकि आर्टिकल 25A पास हो चुका है तो अब इट्स मैंडेटेड कि 16 साल की उम्र तक बच्चे पढ़ाई करें। अब पढ़ाई के अंदर रहते हुए बच्चों को काम कराना सही नहीं है क्योंकि उनके ज्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन की तरफ है। जहाँ तक 16-18 वाला ब्रैकेट रह गया उसके अंदर ये है कि लोग गवर्नमेंट ने प्रपोज किया और जो बाकी आलमी इदारे प्रपोज करते हैं वो ये कि चले अगर आपके कंट्री में मसला है पॉवर्टी का, बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, लोग ऑब्वियसली केटर फॉर नहीं कर सकते फैमिलीज को, अपने इतनी इनकम नहीं होती, उन्होंने कहा है कि 16 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको उन ऑक्यूपेशन में डाल दें जो कि उनके लिए हैजर्डस नहीं है।
बच्चों की मुशक्कत पर तहफ्फुज़ात अपनी जगह, मगर बहुत से खानदानों की बका बच्चों के रोजगार से वाबस्ता है। इस सिलसिले में हुकूमत और आलमी इदारों की तजवीज है कि जरूरत के तहत 14 साल की उम्र के बच्चों को ऐसे शोबों में काम करने की इजाजत दी जाए जिनमें इन्हें नुकसान पहुंचने का खदशा ना हो और इनके तालीमी मौके मुतासिर ना हों। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ कवानीन पर नफाज को मौसर बनाया जा रहा है, जबकि हाल ही में 158 ऐसे मराकज भी बनाए गए हैं जहां नादार बच्चों को मुफ्त तालीम और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि उन्हें जबरी मुशक्कत से बचाया जा सके। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान ने मौत की सजाएं दिए जाने पर यूरोपीय यूनियन की तशवीश को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान किसी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्ला ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मौत की सजाएं बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हैं और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने हाथ सजाए मौत के मुजरिमों को फांसी देकर किसी भी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। गुज़श्ता दिसंबर में मुल्क में सजाए मौत पर अमल दरामद पर 6 साल से आयद गैर ऐलानिया पाबंदी खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद से अब तक लगभग 150 मुजरिमों को तख्ताए दार पर लटकाया जा चुका है। हुकूमत के इस फैसले पर इंसानी हकूक की मकामी और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के अलावा यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी सख्त तनकीद के साथ साथ इस फैसले को वापस लेने के मुतालबात सामने आते रहे हैं। एक रोज कबल ही यूरोपीय यूनियन ने अपने इस मुतालबे को दोहराते हुए कहा था कि पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी मुआहदों की पाबंदी करे। जुमे को दफ्तर खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने सहाफियों को बताया कि पाकिस्तान किसी भी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं हो रहा।
पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights. I would like to draw your attention to Article 6 of this covenant, which says that every human being.
तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के बैन अल-अक़वामी मिसाक का रुकन है और इस मिसाक के आइन की शिक 6 ये कहती है कि हर इंसान को जिंदा रहने का हक है और इस हक का कानून के मुताबिक तहफ्फुज किया जाए, किसी को भी बिलावजह इस हक से महरूम न किया जाए। इसी शिक की जैली शिक 2 के मुताबिक जिन मुल्कों में मौत की सजा को खत्म नहीं किया गया वहाँ ये सजा सिर्फ कानून के मुताबिक संगीन जराइम में दी जा सकती है। जुमे को ही वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी फांसियों पर अमल दरामद से मुतालिक की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि दीगर मुल्कों को पाकिस्तान के आइन और कानून का उसी तरह एहतराम करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के कानून का करता है।
हम एक दहशतगर्दी की जंग में इस वक्त वी आर अप टू आवर नेक्स, जहां दहशतगर्द ये नहीं देखते कि ये कोई मासूम है, ये बेगुनाह है, ये शहरी है, ये बच्चा है, ये खातून है, कुछ नहीं देखते, तो कैपिटल पनिशमेंट एज ए डिटरेंस मगर उससे बढ़ के हमारे मुल्क कानून का एक हिस्सा है। जब से कैपिटल पनिशमेंट बहाल हुई है एक तूफान बरपा है, तो मैं इन तमाम दोस्त ममालिक से कहता हूँ हम आपके कवानीन का एहतराम करते हैं, आप हमारे कवानीन का एहतराम करें, हम आपके आईन का एहतराम करते हैं, प्लीज रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
गुज़श्ता दिसंबर में फांसियों पर अमल दरामद पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद शुरू हुआ। इस हमले में 134 बच्चों समेत 150 अफराद हलाक हो गए थे और इसे मुल्की तारीख में दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया करार दिया गया। अव्वलन सिर्फ दहशतगर्दी के जुर्म में मौत की सजा पाने वालों को तख्ताएदार पर लटकाया जाता रहा, लेकिन बाद में इस फैसले का इतलाक किसी भी जुर्म में सजाए मौत के मुर्तकिब मुजरिमों तक बढ़ा दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में सजाए मौत के लगभग 8,000 मुजरिम कैद हैं, जिनमें से कई 2 दिहाइयों से अपनी तमाम अपीलें मुस्तरद होने के बाद सजा पर अमल दरामद के मुंतजर हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सूबे पंजाब की वजीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने 2015-16 का बजट सूबाई असेंबली में जुमे के रोज पेश किया है। तफसीलात के साथ लाहौर से अफजल रहमान।
جمعے کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صوبے کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے مالی سال 2015-2016 کا پنجاب کا 1200 ارب سے زیادہ کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال کا بجٹ قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں حکومت کی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔
تعلیم کا شعبہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے بجٹ میں صوبائی اور ضلعی سطح پر مجموعی طور پہ سب سے بڑی رقم یعنی 310 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ رقم کل بجٹ کا 27% ہے۔
پاکستان میں تعلیم کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں صورتحال کوئی مختلف بھی نہیں ہے۔ عدنان عادل ایک ریسرچ سکالر ہیں، پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں ان کی ریسرچ پر مبنی مضامین صفحے اول کے اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ وزیر خزانہ پنجاب کی تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ کے 27% حصے کی بات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دراصل یہ جو فگر انہوں نے وزیر خزانہ نے پیش کی ہے بجٹ پیش کرتے ہوئے، یہ غیر ترقیاتی اور ترقیاتی اخراجات کو ملا کر پیش کی گئی ہے۔ ہمیشہ ہی ایسا ہو، ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں بہت کم ہوتے ہیں، اور جو یہ لوگ بجٹ میں جس کا اعلان کرتے ہیں اصل میں یہ وہ اتنا خرچ بھی نہیں کرتے۔ یہ جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے فگرز بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں حکومت جو خرچ کرتی ہے تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں وہ بہت کم ہوتا ہے۔
ماہر تعلیم ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کہتے ہیں کہ توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جو رقوم بھی مختص ہوں ان کو عوام تک پہنچنے کی کوئی صورت پیدا ہو۔
اسکولوں کی حالت اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک یہ پاور جو ہے وہ نیچے لوور لیول پر بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کرتے، اور یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پنجاب کے اندر حالات ہمیشہ سے یہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اور موجودہ حکومت کی بھی نیت کوئی ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ ان کے ایم این ایز ایم پی اے جو ہیں یہ طاقت پیسے کی جو ہے جو ان کی الوکیشن آف فنڈ ہیں اس کو نیچے تک لگوا سکیں گے اور اس کی ٹرانسپیرنسی کا اہتمام کر سکیں گے۔
جمعے کو اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ پنجاب کا کہنا تھا کہ نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 400 ارب روپے رکھا گیا ہے، دیہی ترقی اور زراعت کے لیے 144 ارب روپے مختص ہیں، توانائی کے منصوبوں کے لیے بھی بھاری رقوم مختص کرنے کی بات کی گئی ہے، اور 1,00,000 نوجوانوں کو نئے مالی سال میں ملازمتیں فراہم کیے جانے کا بھی پروگرام ہے، جبکہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 12,000 سے بڑھا کر 13,000 کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7.5% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم زمینی گزرگاہ پر پاکستانی علاقے میں جمعے کو ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد سرحد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ خیبر ایجنسی کے علاقے تورخم میں مقامی سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ سرحدی گزرگاہ پر یہ دھماکہ سامان لے جانے والی ایک ہاتھ گاڑی میں رکھے بارودی مواد کے پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے سے کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ عراق نے اوباما انتظامیہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت امریکہ عراقی فوج کی تربیت اور مشاورت کے لیے مزید فوجی بھیجے گا۔ تاہم عراقی پارلیمان کے سپیکر نے مزید عالمی تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات زلتیشا ہوک کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
وہ لوگ جو داعش کی وحشیانہ حملوں سے پہلے موصل چھوڑ چکے تھے اب بھی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو زید الجبوری عراقی کردستان کے ایک کیمپ میں رہتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
مستحیل مستحیل چنتا فکر انه بيوم من الايام يمر علينا سنه واحنا خارج المدينه او راح يطول بها الظل،
ناممکن۔ یہ سوچنا بھی ناقابل یقین ہے کہ میں گزشتہ ایک برس سے اپنے قصبے سے باہر زندگی گزار رہا ہوں۔ داعش عراق کے صوبے انبار کے ایک بڑے حصے پر بھی قابض ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ عراقی فوج نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کی قیادت میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد صوبے انبار کو دہشت گرد گروپ داعش سے واپس لینا تھا۔ بدھ کے روز اوباما انتظامیہ نے مزید 450 فوجی عراق بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جس سے عراق میں امریکیوں کی فوجیوں کی کل تعداد 3,500 ہو جائے گی۔ جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سلیم الجبوری نے عالمی برادری سے مزید تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے الفاظ، امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک بہتر قدم ہے جو داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی رضامندی اور سنجیدہ خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاہم ظاہر ہے یہ تعاون حتمی فتح کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے عراقی عالمی برادری اور خاص طور پر امریکہ سے مزید تعاون کے خواہش مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر سلیم الجبوری کے۔ امریکہ عراقی کمانڈ کے اندر مقامی لشکروں سمیت عراقی فورسز کو ہتھیار اور جنگی ساز و سامان بھی مہیا کرے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا میں مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس مرض سے ہلاک ہونے والی حالیہ مریضہ ایک 72 سالہ خاتون تھیں۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز 4 نئے کیسوں کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد اس مرض کے مصدقہ کیسز کی کل تعداد 126 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ یہ مرض اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے، تاہم اس مرض نے لوگوں کی بے چینی میں اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی نائجیریا کی امن فورس کے نوجوان اراکین کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے 6 قصبوں کو نظر آتش کر دیا ہے اور سمبیسا کے جنگلات کے قریب کیے گئے ایک نئے حملے میں 37 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ اتحاد والی اس فورس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بدھ کو دیر گئے کیا گیا۔ نائجیریا کے ایک اخبار دی نیشن نے رپورٹ دی ہے کہ اس میں بورنو ریاست کے گاؤں کوشیفا، متانگلا، بورالا تومار، درامانتاکک، المیری اور بورماری شامل ہیں۔ شام کے حزب اختلاف کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس ہوائی اڈے کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے جس پر ایک روز قبل مغرب کی پشت پناہی والے باغی گروپ نے قبضہ کر لیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اب جبکہ امریکہ خود کو اسلامک اسٹیٹ کہنے والے گروپ کے خلاف اپنی لڑائی میں اضافہ کر رہا ہے، کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ایک دوہری مشکل میں گرفتار ہے۔ وہ اپنے اتحادیوں کو مسلح کر کے خود اپنے دشمنوں کو مسلسل مسلح کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہیدر مرڈاک نے قاہرہ سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی قیادت کے اتحاد کو جیتنے کے لیے صرف فورس کی ہی نہیں بلکہ زیادہ دانش مندی سے لڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
ایک شاذ و نادر کامیابی میں عراقی فوجیوں نے ان ہتھیاروں اور آنکھوں پر پٹی بندھے 24 ایسے نوجوان مردوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ داعش کی طرف سے لڑنے والے گرفتار جنگجو ہیں۔
الحمدللہ وشکر قمنا القبض على دولة تنظيم القاعدة داعش۔
ایک عراقی فوجی اعلان کرتا ہے کہ جارحانہ کارروائی کر رہی ہے، اور ایسا کہتے ہوئے وہ اپنی بات پر زور دینے کے لیے ایک گرفتار جنگجو کی پیٹ پر ہاتھ مارتا ہے۔ امریکہ نے بھی اس ہفتے یہ کہتے ہوئے کہ وہ عراقی فورسز کی تربیت کے لیے مزید 450 فوجی بھیجنے کا وعدہ کر رہا ہے، خود کو جارحانہ کارروائی کرنے والا قرار دیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں داعش کے 10,000 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن یہ گروپ مسلسل زور پکڑ رہا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق گروپ کے پاس اس وقت عراق کے ایک تہائی اور شام کے نصف حصے کا کنٹرول ہے۔ میکس بوٹ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز میں قومی سلامتی کے امور سے متعلق ایک سینئر فیلو ہیں۔ داعش کے بارے میں امریکی پالیسی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
The policy at the moment is to do as little as possible to make it appear that we're actually doing something
کہ داعش کا زور توڑنے اور تباہ کرنے کے صدر اوباما کے طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے اصل میں کافی کچھ کیے بغیر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم واقعی کچھ کر رہے ہیں ہر ممکن حد تک کم اقدامات کرے۔ مسٹر بوٹ کہتے ہیں کہ صدر اوباما نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو انہوں نے امریکی عوام سے مشرق وسطی کی جنگوں سے ایک انخلاء کا وعدہ کیا تھا، اور اب داعش کو شکست دینے کے لیے سیاسی رضامندی کا فقدان ہے۔ داعش نے لڑائیوں میں شکست کھا کر بھاگتے ہوئے عراقی فوجیوں سے اور شام میں امریکہ کی جانب سے مسلح کیے جانے والے اعتدال پسند نامی باغیوں سے امریکی ہتھیار حاصل کر لیے ہیں۔ مسٹر بوٹ کہتے ہیں کہ داعش سے لڑنے کے اثرینوں وعدے کا مطلب عراقی فوجوں کو اثرینوں مسلح کرنا بھی ہوگا, اور اس کا مسلسل نتیجہ دشمن کو مسلح کرنے کی صورت میں نکل سکتا ہے. ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ,
ہم
یا تو ہتھیار بھیجنا بند کر سکتے ہیں یا ہم عراقیوں کی تربیت کا ایک بہتر کام کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ مؤثر طور پر لڑ سکیں, اور جب کبھی انہیں داعش کے کسی حملے کا سامنا ہو تو وہ بھاگ نہ جائیں. میں دوسرے راستے کے حق میں ہوں گا. وہ مزید کہتے ہیں کہ اتحادی فورسز کو داعش سے لڑنے کے لیے سنی فوجیوں کی تربیت پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ شیعہ فورسز پر انحصار کریں جو فرقہ وارانہ تقسیم کی وجہ سے لڑائی کو پیچیدہ بنا دیتی ہیں. کنگز کالج کے اینڈریوس گریگ کہتے ہیں کہ بہتر تربیت کے ساتھ ساتھ سنی جنگجوؤں کو بہتر طور پر تحریک دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ صوبہ انبار میں جہاں داعش قصبوں اور شہروں پر قابض ہے, سنی قبائلی جنگجوؤں پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شیعہ وزیراعظم حیدر العبادی کی زیر قیادت بغداد حکومت کے مفادات کے لیے کام کریں گے.
This is a socio-political issue. Basically, the Abadi government in Baghdad needs to make
ایک سماجی اور سیاسی مسئلہ ہے. بنیادی طور پر بغداد میں عبادی حکومت کو صوبے انبار کے ان قبائلیوں سے ایک ٹھوس اور قابل عمل وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں مستقبل میں مزید خود اختیاری ملے گی, اور یہ کہ اگر وہ کسی چیز کے لیے لڑیں گے تو وہ خود اپنی خود اختیاری کے لیے لڑیں گے, نہ کہ بغداد کی حکومت کے لیے جس سے وہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. میکس بوٹ کہتے ہیں کہ اتحاد جتنا زیادہ عرصے تک داعش کو شکست دینے میں ناکام رہے گا وہ اتنے ہی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. ایک سال قبل جب داعش نے خشکی کے علاقوں پر اپنے تیز رفتار قبضوں سے دنیا کو چونکا دیا تھا تو اس وقت گروپ کے پاس اپنے تمام ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی. اب انہیں تربیت اور مہارتیں بڑھانے کے لیے ایک سال مل چکا ہے, اور اتحاد بدستور اپنی مشکلات کے بھنور میں پسا ہوا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے, اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں, مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے, اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے. مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے, کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے, لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں. تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں,
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے. کیٹزر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفرا ریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے, اور ساتھ ہی جس ٹشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے. کیٹزر کہتے ہیں,
We carried out experiments on a large number of tissues, on skin, on cornea,
ہم نے بڑے پیمانے پر خلیات پر, جلد پر, آنکھ کے پردے, کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں, اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے. ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹشو میں موجود پروٹین یا کالجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے, اور یوں زخم جڑ جاتا ہے. ایچیلا آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی. اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے. ورسانو کہتے ہیں
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا. اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے. محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نامعلوم افراد, طویل عرصے تک زیر نمائش رہنے والی فلم, تفصیلات فکر و فن میں.
نامعلوم افراد, وہ کہاں سے آئیں گے؟
وہ ہمیں
چپ, بتانا نہیں کسی کو.
گزشتہ برس اکتوبر کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مزاح اور رومانس سے بھرپور پاکستانی فلم نامعلوم افراد ریلیز ہوئی تو خود فلم میکر اور فلم سے وابستہ افراد کو اچھے بزنس کی توقع کے باوجود یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ فلم نہ صرف بلاک بسٹر ثابت ہوگی بلکہ نیا ریکارڈ بھی بنا جائے گی. فلم ریلیز سے لے کر اب تک مختلف شہروں کے سینما گھروں میں دکھائی جاتی رہی ہے. سن 2007 میں ریلیز ہونے والی شعیب منصور کی فلم خدا کے لیے کے بعد نامعلوم افراد وہ پہلی فلم ہے جس نے طویل عرصے تک زیر نمائش رہنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے.
کہتے ہیں ہڑتالوں میں سب کا برا ہوتا ہے, مگر ہمارا بھلا ہونے والا تھا. غلطی ہماری ہے, بغیر پلاننگ کے چلے گئے, ویسے بچت ہو گئی. ہاں دیکھو, اس بار پلان میں بناؤں گا, ورنہ میرے بغیر کر لو.
ایور ریڈی پکچرز کے وائس پریزیڈنٹ زین ولی کے مطابق نامعلوم افراد 25 ہفتوں کی نمائش میں 140 ملین روپے سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ فلم خدا کے لیے اور فلم بول کی باکس آفس کامیابی کے بعد ایک طویل وقفہ آ گیا تھا جسے وار کی کامیابی نے ختم کیا اور پھر نامعلوم افراد ریلیز ہوئی جسے شائقین نے بہت پسند کیا. زین ولی کا یہ بھی کہنا تھا کہ نامعلوم افراد کی کامیابی کے بعد 40 پاکستانی فلمیں پائپ لائن میں ہیں.
سپنوں کی مالا ٹوٹی ہے, یوں بھی کبھی سپنوں کی مالا ٹوٹی ہے, کئی رتوں کا ادھار دل پہ ہے, اترے کتنے سوال دل پہ ہے, عروج خوشیوں کا چھن گیا ہے, یہ آیا کیسا سوال دل پہ, یوں بھی کبھی
نبیل قریشی کی ڈائریکشن میں بنی فلم نامعلوم افراد کی کاسٹ میں جاوید شیخ, فہد مصطفیٰ, عروہ حسین, محسن عباس اور سلمان شاہد نے اہم کردار ادا کیے. کراچی کے موجودہ حالات کی عکاسی کرتی نامعلوم افراد تین دوستوں کی کہانی ہے جو شہر کی ڈرگ مافیا کے ہتھے چڑھ کر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں.
میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بچوں کا کھیل نہیں ہو. اس بار پکی سیٹنگ ہے, ان کے پہنچنے سے پہلے میں دبئی پہنچ جاؤں گا.
میں نے تو بہت کوشش کی پر پلان میں کچھ کمی رہی.
میرے پاس ڈبل پلان ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. جمعہ کے روز وزیراعظم نواز شریف نے کراچی کا دورہ کیا, جہاں انہیں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. دوسری جانب مختلف سیاسی جماعتوں نے ڈائریکٹر جنرل رینجرز کی جانب سے جاری کردہ اس اعلان پر رد عمل ظاہر کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ اربوں روپے جرائم سے کمائے گئے اور دہشت گردی پر خرچ کیے گئے. تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
جمعے کو وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کراچی تشریف لائے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیراعظم کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی. وزیراعظم کراچی میں کاروباری اور صنعتی حلقے کی ایک تقریب میں بھی مدعو تھے. اس تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ, گورنر سندھ اور دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں. وزیر اعظم نے کاروباری اور صنعتی میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں میں ایوارڈز تقسیم کیے. اس سے قبل جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کراچی پہنچے تھے تو وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ان کا استقبال کیا تھا. بعد ازاں وزیر اعظم بلوچستان کے علاقے ہب چلے گئے تھے, جہاں انہوں نے خام تیل صاف کرنے کے ایک کارخانے کا افتتاح کیا تھا. کراچی کی امن و امان کی صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم کا کہنا تھا,
کراچی پہ بھی ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. کراچی کو سپٹمبر 2013 سے اس آپریشن کو شروع کیا گیا تھا اور آج تک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آخری دہشت گرد جو ہے وہ کیفرے کردار تک نہیں پہنچ جاتا. مجھے بہت خوشی ہے کہ کراچی کا امن پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے.
دوسری طرف مختلف سیاسی جماعتوں نے رینجرز کے سربراہ کے کراچی میں جرائم سے حاصل ہونے والے اربوں روپے کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. جمعرات کو پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر کی ایک پریس ریلیز منظر عام پر آئی تھی. رینجرز کی پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ کراچی میں مختلف جرائم سے سالانہ 230 ارب روپے جمع کیے جاتے ہیں. یہ پیسہ با اثر افراد میں تقسیم ہوتا ہے. ان پیسوں سے کراچی کے مختلف مسلح گروہ اسلحہ خریدتے ہیں اور ان پیسوں سے مختلف شدت پسند گروہ چلائے جاتے ہیں. اس سارے عمل کو سیاسی سرپرستی بھی حاصل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ تو الزام ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہیں, اور یہ کیسے پتا چلا کہ سندھ میں 230 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے رینجرز کے الزامات کو مسترد کیا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے رینجرز کی رپورٹ پر عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
وزیراعظم نواز شریف نے بلوچستان کے علاقے ہب میں تیل صاف کرنے کے ایک کارخانے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور غربت ختم کرنے کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے. تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کو ملک کے دیگر صوبوں کے برابر لانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف اس پسماندہ صوبے میں ترقی ہوگی بلکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے. جمعے کو ہب میں 75 کروڑ ڈالرز کی مالیت سے خام تیل کی صفائی کے ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ بلا شبہ صوبے میں اقتصادی ترقی کے لیے ایک بڑا کارنامہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے قیام امن پیشگی شرط ہے. ماضی کی نسبت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی ہے. حالیہ مہینوں میں پیش آنے والے تشدد کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور دہشت گردوں کو پوری طرح ختم کیا جائے گا.
اب بزدلوں کو کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ملتا, وہ چلتے چلتے بعض لوگوں پہ فائرنگ کرتے ہیں, بھاگتے بھاگتے فائرنگ کرتے ہیں, لیکن یہ کتنے دن اور کریں گے ایسے؟ انشاءاللہ یہ سب پکڑے جائیں گے اور بالآخر بلوچستان مکمل پرامن صوبہ بنے گا.
وزیراعظم نے کہا کہ ساحلی شہر گوادر کی بندرگاہ کو جدید ترین تقاضوں کے مطابق بنایا جائے گا, جسے سڑکوں کے ایک جال کے ذریعے ملک کے دیگر حصوں سے منسلک کر دیا جائے گا. پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے اقتصادی رہداری منصوبے میں اس بندرگاہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور چین کے شہر سے رہداری منصوبہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا گوادر تک پہنچے گا۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے، جس کی وجہ یہاں ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری شورش پسندی بتائی جاتی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ نے ہب میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی کاوشوں سے صوبے کے بیشتر اضلاع میں امن قائم ہو چکا ہے، لہذا اب سرمایہ کاروں کو چاہیے کہ وہ بلوچستان میں اپنے منصوبے لگائیں جنہیں ان کے بقول مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ناقدین اور صوبے کے بعض قوم پرست جماعتوں کا موقف رہا ہے کہ بلوچستان میں دیگر منصوبوں بشمول گوادر کی بندرگاہ پر مقامی آبادی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ صوبے میں لگائے جانے والے منصوبوں میں بلوچستان کے عوام کو ان کا جاہز حصہ دیا جائے گا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان اور پاکستان کے رہنماؤں نے افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان ان تعلقات کو، جو ایک عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں، بہتر بنانے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ امن کی ثالثی کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس ہفتے اسلام آباد میں ایک کھلی گفت و شنید میں یہ ظاہر ہوا کہ طالبان کی موسم بہار کی کارروائی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے کمزور اتحاد میں کس طرح تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
افغان صدر اشرف غنی نے اسلام آباد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے سلسلے میں اس سال نمایاں پیش رفت کی، جس کے نتیجے میں اندرون ملک ان کے لیے سیاسی حمایت متاثر ہوئی۔ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے تعاون کو بہتر بنانے کی غرض سے دونوں ملکوں کے جاسوسی کے اداروں کے درمیان طے پانے والے ایک معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کے سینئر فوجی رہنماؤں کے ساتھ قریبی صلاح مشورے ہوئے، لیکن وہ افغان قانون سازوں کی برہمی کا باعث بھی بنا جو اسلام آباد پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جواباً افغان وفود دعویٰ کرتے ہیں کہ مسٹر غنی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان طالبان پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کریں، نہ کہ موسم بہار میں کوئی کارروائی کریں۔ لیکن اب جبکہ موسم گرم ہو چکا ہے، طالبان کے حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس سے اس قیاس آرائی نے جنم لیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ داؤد مرادیان افغانستان کے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں
Therefore, the message that the Afghan delegation convey in this round of negotiation that the next 3 months are very critical and the President Ghani needs to produce result to the Afghan people that his risk, his gamble is going to pay off. Of course, no one in Afghanistan expect a
افغان مذاکرات کے اس مرحلے میں جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں، اور اشرف غنی کو افغان عوام کے سامنے اس حوالے سے نتائج پیش کرنا ہوں گے کہ انہوں نے جو خطرہ مول لیا تھا اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ بلا شبہ افغانستان میں کوئی بھی کسی اچانک تبدیلی کی توقع نہیں کرتا، لیکن جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ امن کے کسی واضح سلسلے اور تشدد میں کسی واضح کمی کو عملی شکل دی جائے۔ یہ الفاظ تھے افغانستان کے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ داؤد مرادیان کے۔ افغانستان اور پاکستان کے قانون ساز اور تجزیہ کار سرحد کے دونوں جانب امن اور استحکام کو بہتر بنانے کے بارے میں خیالات اور تجاویز پر گفت و شنید کے لیے اس ہفتے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، لیکن اس موقع پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ تعلقات میں بے اعتمادی ابھی تک موجود ہے، اور افغان شرکا نے اسلام آباد پر کھلم کھلا یہ الزام عائد کیا کہ وہ طالبان کے سرکردہ لیڈرز کو پاکستانی شہروں میں پناہ لینے کی مسلسل اجازت دے رہا ہے۔ تجزیہ کار مرادیان نے افغانوں میں وسیع پیمانے پر پھیلے اس خیال کا اظہار کیا کہ طالبان بدستور پاکستانی فوج کے زیر اثر ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی نو دیٹ ایون پاکستان ڈیسائڈز ٹو ایگزرسائز دیٹ رول دی طالبان وڈ ناٹ بی ڈس اپیئر اوور نائٹ بٹ اٹ ول سینڈ اے سمبولک میسج ٹو اس ان کابل دیٹ پاکستان از سیریس۔ سو فار اس
ہم جانتے ہیں کہ اگر پاکستان وہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لے تو بھی طالبان راتوں رات غائب نہیں ہو جائیں گے، لیکن اس سے کابل میں ہمیں یہ علامتی پیغام جائے گا کہ پاکستان سنجیدہ ہے۔ تو ہمارے لیے جب تک طالبان کی قیادت آپ کی انتظامیہ کی میزبانی سے مستفید ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا اقدام افغان عوام کا اعتماد جیت سکے گا۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار مرادیان کے۔ اگرچہ کانفرنس میں پاکستانی وزیراعظم کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے یہ کہا کہ طالبان کی موسم بہار کی کارروائی ایک پریشان کن تبدیلی ہے جس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ توقع کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہوگا کہ یہ گروپ افغانستان سے نیٹو کی فورسز کی واپسی کے بعد کے پہلے موسم گرما میں لڑائی کو اچانک ترک کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اچھے تعلقات کے موجودہ دوستانہ مرحلے کو زمینی صورتحال تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت نہیں دیا جا رہا۔ سمبل خان پاکستان کے پلاننگ کمیشن کی ایک مشیر ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کچھ طالبان لیڈر پاکستان میں مقیم ہوں، تاہم یہاں عہدیداروں کا ان پر زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے اور اسلام آباد دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحدوں پر امن اور استحکام کی پالیسیوں کے فروغ کے ساتھ بدستور وابستہ ہے۔ ان کے الفاظ،
Yes, there is leadership in Pakistan. There has been there. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan. To assume that the Taliban are going to align policies exactly to what Pakistan is promising, I think that's quite fallacious at this point.
جی ہاں، پاکستان میں طالبان قیادت موجود ہے، وہ وہاں موجود رہی ہے، لیکن جہاں تک زمین پر کمانڈروں کی کاروائیوں کا تعلق ہے تو وہ یہ کام افغانستان سے کر رہی ہیں۔ یہ فرض کرنا کہ طالبان بین ہی انہیں پالیسیوں کے مطابق چلیں گے جن کا پاکستان وعدہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر یہ بالکل غلط ہے۔ سمبل خان نے زور دے کر کہا کہ نیٹو کی قیادت کی بیشتر غیر ملکی فورسز کے انخلا سے اب تک طالبان جنگجو افغانستان واپس جا چکے ہیں اور زمین پر موجود کمانڈر خود سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغان سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور حتیٰ کہ قطر، ناروے اور دبئی میں طالبان عہدیداروں کے ساتھ یکے بعد دیگرے ہونے والی غیر سرکاری ملاقاتوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے ضابطۂ عمل کے برعکس اسلام پرست شورش نے ان سب کی تصدیق کی ہے، لیکن سمبل خان نے یہ نہیں کہا کہ آیا پاکستان نے ان غیر رسمی مذاکرات کے انعقاد کو آسان بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا تھا۔ ان کے الفاظ،
I think what we were promising very clearly and I think what we are trying to work very clearly was to speed up the reconciliation. We've been trying to do that. It hasn't really snowballed into the process that we wanted. میرا خیال ہے کہ ہم جس چیز کا
بہت واضح طور پر وعدہ کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ ہم جو کام بہت واضح طور پر کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تھا مصالحت کی رفتار میں تیزی لانا۔ ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہم در حقیقت جس قدر زیادہ تیزی لانا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن ہماری کوشش جاری ہے۔ یہ الفاظ تھے مس سمبل خان کے۔ افغان مندوبین طالبان مذاکرات کا خیر مقدم کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے نتائج کے بارے میں وہ بدستور شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ تاہم افغان خاتون قانون ساز ناہید فرید نے کہا کہ وہ مذاکرات جن میں خواتین شرکا کو شامل کیا گیا ہے ایک ایسے ملک کے لیے ایک اہم سنگ میل ہیں جہاں بہت سوں کو خواتین کے حقوق کے مستقبل کے بارے میں تشویش لاحق ہے۔ ان کے الفاظ،
It means Taliban are accepting women and they count women as a dynamic.
اس وقت خواتین طالبان کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ طالبان خواتین کی موجودگی کو قبول کر رہی ہیں اور وہ خواتین کو ایک قوت متحرکہ اور مسائل کے حل کے ایک حصے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ الفاظ تھے افغان خاتون قانون ساز ناہید فرید کے، جنہوں نے کہا کہ افغان خواتین امن کے عمل کی حمایت اس وقت تک جاری رکھیں گی جب تک وہ ان بنیادی حقوق کو تحفظ دے گا جس کی انہیں آئین میں ضمانت دی گئی ہے اور جب تک وہ ان کی انصاف اور تعلیم تک رسائی کو تحفظ دیتا رہے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو پاکستانی نژاد امریکی بھائیوں کو نیو یارک شہر میں سن 2012 میں دہشت گردی کی سازش کے الزام میں جمعرات کو طویل قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ امریکہ کی شہریت اختیار کرنے والے پاکستانی بھائیوں 22 سالہ رئیس قاضی اور 32 سالہ شہریار قاضی کو فلوریڈا کی ایک عدالت میں بالترتیب 35 اور 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ دونوں نیو یارک شہر میں بم دھماکہ کرنے کی سازش کا الزام لگنے کے بعد دہشت گردی کی سازش کا اعتراف کرتے ہوئے گزشتہ مارچ میں میامی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ان بھائیوں نے میامی عدالت کی عمارت میں لائے جانے کے دوران محکمہ انصاف کے دو سیکورٹی اہلکاروں پر حملے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ اور آسٹرین حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام پر 6 عالمی طاقتوں کی بات چیت کی خفیہ نگرانی کے لیے ہونے والے سائبر حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔
बर्न में स्विट्जर अटॉर्नी जनरल के दफ्तर का कहना है कि तफ्तीशी अफसरान ने 2 मई को जेनेवा में एक घर की तलाशी ली और वहां मौजूद कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपनी तहवील में लिया। हुकाम का कहना है कि वो नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को तलाश कर रहे थे जो मुमकिन तौर पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मुख्तलिफ होटलों में होने वाली उस बातचीत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। रूस की जानिब से यूक्रेन के बहरान में वाबस्तगी से मुसलसल इनकार से मुतालिक अमरीकी तश्वीश कीव में अपने अरूज पर नजर आई। अक्वामे मुत्तहदा के लिए अमरीकी सफीर समांथा पावर ने जुमेरात के रोज यूक्रेन के दारुल हुकूमत में सैकड़ों अफराद से बात करते हुए मास्को की कयादत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर तवज्जो बहुत अहम है क्योंकि ये उन्हें अमरीका की जानिब से यह मौका फराहम करती है कि रूस की जारहियत, जुल्मत और इसकी बेलाग झूठों से मुतालिक सबूत जमा किए जा सकें। मशरकी यूक्रेन के बागियों के कब्जे वाले इलाकों की रिहायशियों का कहना है कि उन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सदाकत पर शकूक व शुबहात हैं। सदर बराक ओबामा की जानिब से एशिया और पैसिफिक के मुल्कों के लिए आजाद तिजारत का एक बड़ा मुआहदा तय कराने की कोशिशों को आज जुमे के रोज उस वक्त एक अहम आजमाइश का सामना होगा जब ऐवान नुमाइंदगान में इस बारे में वोटिंग होगी कि आया व्हाइट हाउस को इस मुआहदे के लिए तेज रफ्तार गुफ्तगुशनीद का अहम इख्तियार दिया जाए या नहीं। सदर बराक ओबामा इस बिल पर लॉबी सपोर्ट के लिए कैपिटल हिल गए हैं जहां वो आखिरी लम्हों में साथी डेमोक्रेट से इस बिल की हिमायत के लिए अपील करेंगे। ये वाजे नहीं है कि आया इस बिल को मिस्टर ओबामा के साथियों की जानिब से काफी हिमायत हासिल है या नहीं, जिनमें से बहुत सों को पैसिफिक के मुल्कों के दरमियान शराकतदारी या टीटीपी तिजारती मुआहदे पर तशवीश है जिसके तहत मजीद अमरीकी मुलाजमतें समंदर पार चली जाएंगी और माहौल को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका की एक लेबर यूनियन ने दावा किया है कि ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट पर साइबर हमले के बाद तमाम वफाकी मुलाजमीन के बारे में हसास जाती मालूमात अब हैकरों की तहवील में हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा था कि इस हमले का माखज़ चीन है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने जुमेरात को ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के नाम एक खत में यह दावा किया। फेडरेशन के सदर ने खत में कहा कि हर वफाकी मुलाजिम पर रिटायर होने वाले वफाकी मुलाजिम और तकरीबन 10 लाख वफाकी मुलाजमीन का सारा डेटा अब हैकरों की तहवील में है। जर्मन विफाकी प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी कौमी सलामती के इदारे की जानिब से चांसलर एंगला मर्केल के सेलफोन की मुबैना वायर टैपिंग पर एक साल पर मोहित तफ्तीशी कार्रवाई खत्म कर दी है। जर्मनी के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने जुमे को ऐलान किया कि यह मामला इसलिए खत्म कर दिया गया है कि तफ्तीशकारों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका जिसे अदालत में कानूनी तौर पर साबित किया जा सके। कानून नाफिज करने वाले बैन अल-अक़वामी इदारे इंटरपोल का कहना है कि उसने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के साथ अपना 10 बरसों का एक मुआहदा मनसूख कर दिया है। इसकी वजह फीफा पर लगने वाले बदउनवानी के इल्जाम हैं। इंटरपोल ने जुमे के रोज ऐलान किया कि इस 10 साला प्रोजेक्ट को फीफा की जानिब से $22 मिलियन का फंड मिलता था जिसका मकसद खेलों की तकरीबात को किसी भी किस्म की साजबाज से बचाना और जराइम पेशा ग्रोहों की जानिब से गैरकानूनी सट्टेबाजियों से महफूज रखना था। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जर्गन स्टॉक का कहना था कि इंटरपोल अब भी तरक्याती मनसूबों के लिए पुरअज्म है, ताहम फीफा पर लगने वाले हालिया इल्जाम की रोशनी में इस वक्त इस प्रोग्राम को मनसूख किया जा रहा है। खबरें खत्म हुई।
प्रोग्राम लाइव इन अमेरिका के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे 12 साला बच्चे की कहानी सुनाएंगे जो बसारत से महरूम होने के अलावा कई पैदाइशी कमजोरियों का शिकार है, लेकिन वो समाज की मदद से हर चीज सीखने की कोशिश करता है। इस बच्चे का नाम कोल है जो अमरीकी रियासत मैरीलैंड में रहता है और बसारत से महरूम बच्चों के स्कूल में पढ़ता है। लेकिन एक चीज जो हैरान कर देने वाली है वो ये है कि उसका घर मौसीकी के मुख्तलिफ आलात से भरा पड़ा है, क्योंकि कोल को बचपन ही से मौसीकी से बेहद लगाव है और हारमोनिका बजाने का शौकीन है। कोल और उनके वालिद घर पर अक्सर औकात मौसीकी की धुनें बजाते हैं। उनके वालिद फ्रैंकी मोरान का कहना है कि जब कोल पैदा हुआ था तो उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये आंखों से महरूम है।
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes. And my heart sank. Oh wow, this is real now. He's blind.
वो कह रहे हैं कि जब ये पैदा हुआ तो मैंने देखा कि इसकी आंखें बंद हैं। ये देखकर मेरा दिल डूब सा गया। क्या ये हकीकत है? मेरा बेटा अंधा है?
Down,
ایک گلوکار اور گیتکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہمیشہ سے موسیقی سے لگاؤ رہا ہے۔ وہ جب بھی موسیقی ترتیب دیتے، کول ان کے ساتھ ساتھ رہتا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا اور موسیقی کے آلات کو چھونے کی کوشش کرتا۔ جب کول ایک سال کا ہوا تو وہ اپنے کھلونا پیانو سے موسیقی کی دھنیں بجانے کی کوشش کرتا۔
That's about the same time we discovered he had perfect pitch, because when he would miss a note and hit the wrong note in, you know, a melody like Twinkle Twinkle Little Star.
وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ موسیقی کو سمجھنے لگا ہے اور سننے کے بعد موسیقی کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کول نے 4 برس کی عمر میں ہارمونیکا بجانے کو منتخب کیا۔
But it wasn't until he was about 6 or 7 that he started just hearing songs and being able to play them right back as soon as he would hear them.
وہ کہتے ہیں کہ جب کول 6 یا 7 برس کا ہوا تو وہ گیت سنتا اور پھر ان دھنوں کو بجانے کی کوشش کرتا، جس میں وہ کامیاب رہتا۔ کول کو ابتدا سے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کی وجہ سے ہر 6 سے 9 ماہ کے بعد سرجری کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے جسم کی باقاعدہ نشوونما بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں سے اس کے 5 آپریشنز ہو چکے ہیں۔ پہلے چند ہفتوں کے علاوہ جب تک اس کی صحت بحال نہیں ہوئی تھی، کول ہر روز موسیقی ریکارڈ کرتا اور سن کر اسے بجانے کی کوشش کرتا۔ کول موران کہہ رہا ہے کہ جب میں موسیقی بجاتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ گزشتہ برس باپ اور بیٹے نے اپنے آبائی قصبے برلن میری لینڈ میں سالانہ ہونے والے فیڈلرز کنونشن میں 2 انعام جیتا۔ کول اور ان کے والد ایک کیفے میں بلائنڈ ونڈ کے نام سے پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ ایک مشہور شخصیت ہے۔ اس کی پہلی سی ڈی ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے۔ کول کی ماں جینی موران کہتی ہیں،
It's amazing. Since he was a baby, it's always been his thing. And now it's wonderful that he has something.
یہ بہت حیران کن ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس وقت سے موسیقی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور اب ایک ایسی چیز ہے کہ جسے وہ باقی ساری عمر کر سکتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔
I think he's got a really bright future.
کول کے والد کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی حد ہے، میرے خیال میں کول کا مستقبل روشن ہے۔ موران کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ جب کول سکول ختم کر لے گا تو وہ بلائنڈ ونڈ کو لے کر ملک کے ہر حصے کا دورہ کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شہد کی جنگلی مکھیوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک نئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ کیڑے مار دواؤں میں سے ایک دوا انہیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ مکھیاں فصلوں کی افزائش اور ماحولیات کے لیے بے حد اہم ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نیو نکوٹینوئڈز نامی ایک کیمیکل ان مکھیوں کی آبادی میں کمی کا باعث ہے۔ دنیا بھر میں اس نام کی دوائیں کیڑے مارنے کے لیے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کسان فصلوں کے لیے جو بیج استعمال کرتے ہیں ان پر ان دواؤں کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دواؤں کا اثر فصلیں تباہ کرنے والے کیڑوں پر ہوتا ہے اور کھیت سے باہر ان کے اثرات نہیں ہوتے، مگر یہ پودوں میں بیج بنانے والے زردانے اور رس کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ مکھیاں جب زردانے پر بیٹھتی ہیں یا پودے سے رس حاصل کرتی ہیں تو ان پر ان دواؤں کا اثر ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں اب تشویش ظاہر کی جانے لگی ہے۔
I suspect that we might have underestimated the importance of pesticides.
مجھے شبہ ہے کہ ہم نے شہد کی جنگلی مکھیوں میں کمی کے سلسلے میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ یہ ہیں مے رنڈولف، جو سویڈن کی لرنڈ یونیورسٹی میں جریدے نیچر کی ایک نئی تحقیق میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنولا کے کھیت میں ان مکھیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان کھیتوں میں سے نصف میں وہ بیج ڈالا گیا جس پر نیو نکوٹینوئڈز کی تہ چڑھی تھی، جبکہ نصف پر کوئی دوا استعمال نہیں کی گئی تھی۔ رنڈولف کہتی ہیں،
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't سب سے
زیادہ ڈرامائی اثر جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ شہد کی مکھیوں نے چھتے صرف ان مقامات پر لگائے جہاں دواؤں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ڈینس وین اینگلزڈارپ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں حشرات کے ماہر ہیں، یعنی اینٹومولوجسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مطالعے سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ نیو نکوٹینائڈز نے بظاہر شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اور ضابطہ کار عام طور پر نئی کیڑے مار دواؤں کی منظوری دیتے وقت شہد کی مکھیوں پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان دواؤں پر پابندی لگا دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا۔
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers
بعض حالات میں نیو نکوٹینائڈز محفوظ ترین دوائیں ہیں۔ ان پر پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کسانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ادویات استعمال کریں جو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے اثرات رکھتی ہوں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ایک فصل بچاتے بچاتے کسی جاندار کی افزائش کو نقصان نہ پہنچے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں رکن ملکوں اور مسلح تنازع کے تمام فریقوں سے تنازعوں کے علاقوں اور دوسری جگہوں پر صحافیوں کے تحفظ کا تقاضا کیا گیا ہے۔ قرارداد میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کا کام ضروری ہوتا ہے، اور اس میں رکن ملکوں سے مسلح تنازعوں میں میڈیا کے ارکان کے خلاف جرائم کا احتساب یقینی بنانے اور صحافیوں کو ہر جگہ بلا خوف و خطر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے حق کے احترام کا تقاضا کیا گیا ہے۔ قرارداد 2222 ایسے میں منظور کی گئی جب دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جن میں مقدموں کی فوری سماعت میں دی جانے والی موت کی سزائیں، اغوا کی وارداتیں اور قید و بند شامل ہیں۔ سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے شام کے سینٹر فار میڈیا اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کے سربراہ مازین درویش کے مقدمے کو اجاگر کیا گیا جس نے اسد حکومت کی جانب سے کیے گئے مظالم کی رپورٹ کی۔ مسٹر درویش اور ان کے دو رفقہ کار ہانی زیتانی اور حسین غریر کو حکومتی عہدیداروں نے سن 2012 میں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ ان کا مقدمہ 24 بار ملتوی ہو چکا ہے۔ سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ ایسا صرف تنازع سے متاثرہ علاقوں میں ہی نہیں ہے کہ صحافی خطرے میں ہیں۔
Look to any region and you will see alarming warning signs.
سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی بھی خطے پر نظر ڈالیں، آپ کو اس کے بارے میں چونکا دینے والی علامتیں دکھائی دیں گی کہ کس طرح پریس کی آزادی کو دبانے کا اقدام سول اور سیاسی حقوق کے خلاف ایک وسیع تر کارروائی سے منسلک ہے۔ سفیر پاور کی مثالوں میں ایتھوپیا کے زون 9 کے پورے علاقے میں 6 بلاگر سمیت 9 صحافیوں کی قید شامل تھی جو ایتھوپیا کے انسداد دہشت گردی کے حکم نامے کے تحت لگائے گئے الزامات کی بنیاد پر اپریل سن 2014 سے جیل میں ہیں۔ سفیر پاور نے کہا کہ استغاثہ کے حملوں اور دھمکیوں کا ہدف بننے والے ہر صحافی یا گروپ کی وجہ سے بے شمار دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں صحافیوں کی خود اپنی جانب سے لگائی گئی سینسرشپ، روپوشی یا ان ملکوں سے فرار عمل میں آتا ہے جنہیں ان کی آزاد آوازوں کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اب جبکہ قرارداد 2222 بین الاقوامی برادری صحافیوں اور اظہار کی آزادی کے حق کے تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کر چکی ہے، یہ زور دیتے ہوئے کہ ان ملکوں اور ان دوسرے گروپس کو جواب دہ ٹھہرایا جائے جو اس حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اہم اصول کی توثیق سے اس کے نفاذ کی جانب بڑھیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے سڈریک فرینکلن. سادیا اسد کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی ایک گھنٹے کے بعد تازہ خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.